بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. درود پڑھیے محمد وعلى
آله.
ان ایام باسعادت میں، ایام میلاد عظمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں توفیق نصیب ہوئی آپ کی خدمت میں حضرت کی سیرت طیبہ کے متعلق کچھ معروضات پیش کیے جائیں. وہ ایک شب توفیق ملی، کل سلب ہو گئی تھی، آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. معلوم نہیں آخر تک کیا حال ہوتا ہے. عرض ہوا تھا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے اور حضرت کو اسوہ کے طور پر بھی متعارف فرمایا ہے کہ آپ اسوہ بھی ہیں. ایک آیت میں ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور پھر اس کے باوجود کہ یہ اطاعت کا تذکرہ ہو گیا، پھر بھی یہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر ہم اطاعت کر بھی لیں ان مقامات کی جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے، تو بھی انہیں اسوہ بنانا، اپنے لیے نمونہ قرار دینا، اس کا حق ادا نہیں ہوتا. پہلے تو حق اطاعت آسانی سے ادا نہیں ہوتا، اطاعت آسان چیز نہیں ہے، کہ جو کچھ انہوں نے حکم دیا اس کو بجا لانا اور جس چیز سے انہوں نے روکا رک جانا، یہ آسان کام نہیں، مشکل چیز ہے. اور اگر کسی کو توفیق ہو جائے، اتنی ہمت آ جائے، اتنی مردانگی، اتنی شجاعت، اتنی دلیری اس میں آ جائے کہ مرتبہ اطاعت پر فائز ہو جائے، وہ مطیع بن جائے رسول اللہ کا، اس کے بعد اس کو ابھی حضرت کو اپنے لیے اسوہ قرار دینا ہے، یعنی حضرت کی سیرت کو اپنانا ہے. کیوں یہ ہوا کہ اطاعت کے باوجود اسوہ اور سیرت کا حکم دیا گیا کہ آپ حضرت کی سیرت کو بھی اپنائیں؟ اس کے لیے ایک بہت بڑی حکمت موجود ہے، میں بہت سادہ سی زبان میں آپ کی خدمت میں اس کو عرض کروں گا. آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ ایام میلاد، ایام جشن و سرور، ان کا نام حضرت امام امت خمینی کبیر رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایام وحدت قرار دیا، کہ یہ ہفتہ وحدت ہے. یہ کیوں ضرورت پڑی کہ جشن کے ایام کو، میلاد کے ایام کو وحدت کے ایام قرار دیا جائے؟ ضرورت یہ تھی کہ تفرقہ، اختلاف، عداوت، دشمنی بہت زیادہ مسلمین کے اندر اور مومنین کے اندر پیدا ہو گئے ہیں, اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے دلائل ذکر کیے جائیں. سب جانتے ہیں آپ روز روشن کی طرح کہ مسلمان ایک نمازی کا خون بہاتا ہے مسجد میں حالت نماز میں جا کر, عبادت کی حالت میں جا کر, اور ایک نمازی کو شہید کر کے قتل کر کے پھر خوش بھی ہوتا ہے کہ میں نے خدا کی بارگاہ میں ایک بہت بڑی عبادت کی ہے, تقرب پیدا کیا ہے اس کے ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اختلاف چونکہ اس قدر عمیق, اس قدر رچ بس گیا ہے مسلمین کی صفوں میں کہ مسجد مسجد کی دشمن ہے, منارہ منارے کا دشمن ہے, گنبد گنبد کا دشمن ہے, محراب محراب کا دشمن ہے, ممبر ممبر کا دشمن ہے, مومن مومن کا دشمن ہے. لہذا یہ ضرورت پڑی کہ اتحاد اور وحدت کی فضا برقرار کی جائے, قائم کی جائے. بنانے سے فضا بن جاتی ہے, جس طرح کسی زمانے میں ہم سب ایک تھے, کچھ لوگوں نے آ کر تفرقے کی فضا پیدا کی, کامیاب ہو گئے, اختلاف کی فضا بنائی, کامیاب ہو گئے. آج ہم تفرقے اور اختلاف کی فضا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. جیسی فضا بنانا چاہے بن جاتی ہے, اگر اتحاد کی وحدت کی فضا بنانا چاہے وہ بن جائے گی. یعنی تفرقہ باز عناصر اگر سرگرم رہے تو فضا ان کے حق میں ہو جاتی ہے, اگر وحدت پرست عناصر سرگرم ہوں تو فضا ان کے حق میں بن جائے گی. اگر آج اختلاف ہی اختلاف ہے, تفرقہ ہی تفرقہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سرگرمی کم کر دی ہے اور ان کی فعالیت زیادہ ہوئی ہے, لہذا حالات ان کے حق میں ہیں, فضا ان کے ساتھ ہے. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. ان اختلافات میں آ پائے جب یہ اختلافات مذہبی اور دینی بھی ہیں, یہی فرقے آپس میں جو برسر نزاع ہیں, برسر نبرد ہیں, برسر پیکار ہیں, ان سے جا کر پوچھیں اس عداوت و اختلاف و دشمنی کا مقصد کیا ہے. سب کہیں گے یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے, یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم دوسرے دینی مسلمان بھائی کا خون بہائیں, قتل کریں اس کو, یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. اگر نہیں کریں گے یہ کام تو گویا ہم نے واجب دینی کو ترک کیا ہے, فریضہ دینی کو ہم نے ترک کیا. اور تارے کے فرائض, گناہ کار انسان ہوتا ہے, معصیت کار انسان ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, لہذا اس کو فرائض دینی میں سے قرار دے کر. سوال کہ یہ دینی فرائض آپ نے کہاں سے سمجھے, کون سے دین نے آپ کو کہا کہ دوسرے مسلمان کا خون بہائیں, دوسرے بھائی کا خون بہائیں؟ یہ کون سا دین, کون سا مذہب, کون سا فرقہ یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے ہی ہم مسلک کا خون بہائیں جا کر؟ ظاہر سی بات ہے کہ دین کی طرف ہی استناد ہے سب کا, دین کو منبع قرار دیتے ہیں اپنے لیے. اب ہمیں ذرا تھوڑا اس مسئلے کی جڑوں کو تلاش کریں. آئیں وہ فرقے, وہ مذاہب, وہ تعلیمات دینی جو اس قسم کا درس دیتی ہیں, مسلم کو مسلم کا دشمن و عدو قرار دیتی ہیں, ان کے قریب آئیں. دیکھیں ہم سب نے اپنا اپنا مسلک, اپنا فرقہ, اپنا مذہب کہا کہ ہم نے دین سے, دینی منابع سے حاصل کیا, اور دین کا سب سے بڑا منبع قرآن مجید ہے, اور اس کے بعد سنت ہے. اب سنت, برادران اہل سنت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و فعل ہے, اور امامیہ کے نزدیک ذرا اس کا دائرہ تھوڑا وسیع ہے, یعنی ہر معصوم کا قول, امام کا قول و فعل بھی اور رسول کا قول و فعل بھی، یہ سب سنت ہی کے زمرے میں، سنت کے دائرے میں. بس ہمارے نزدیک تھوڑا سنت کا دائرہ وسیع. یعنی یہ فرقہ بھی سنت پر چل رہا ہے، وہ بھی، یہ بھی قرآن سے کہتا ہے میں نے قرآن سے اپنا مذہب بنایا، وہ بھی کہہ رہا ہے میں نے قرآن سے اپنا مذہب بنایا. حتیٰ خود اہل سنت کے اندر، آپ نے آج کے اخبار میں پڑھا ہوگا کراچی میں عید میلاد النبی کے جلوس پر اہل سنت کے ایک فرقے نے جلوس نکالا جشن کا، میلاد کا، سرور کا، دوسرے فرقے نے اس پر حملہ کر دیا، دونوں اہل سنت، لیکن دو الگ الگ فرقے، دو الگ الگ گروہ. ان دونوں سے جا کے پوچھیں، حملہ کرنے والے سے اور جس پر حملہ کیا گیا، دونوں سے پوچھیں کہ آپ یہ مذہب، یہ دین، چونکہ ان کا بھی دینی جھگڑا ہے آپس میں، مذہبی اختلاف ہے، یہ مذہبی اختلاف کہاں سے لے آئے، یہ مذہب کہاں سے لایا؟ حملہ وار بھی کہے گا کہ قرآن سے، جس پر حملہ کر رہا ہے اسے پوچھیں تو وہ کہے گا میں بھی قرآن سے. دونوں کے پاس سند قرآن. ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہے قرآن سے، نہ، قرآن ہی سے لیا ہے. کسی کو کیا ضرورت ہے، اگر ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے قرآن سے یہ کچھ لیا ہے تو ہم تامقامی کیوں زور لگائیں کہ آپ نے نہیں لیا قرآن سے، قرآن سے لیا تو کہہ لیو، بہت خوب، اچھی بات ہے. بس شیعہ سنی کا مسئلہ ہو تو بھی دیکھیں دونوں کہتے ہیں ہم قرآن کے مطابق، اہل سنت کا آپس میں مسئلہ ہو تو بھی کہتے ہیں ہم دونوں قرآن کے مطابق. یہ جتنے فرقے برسر پیکار ہیں، برسر نظام ہیں، اختلاف ہے جن کے اندر، اور انہی اختلافات کی پیش نظر ان ایام کو وحدت کے ایام قرار دینا پڑا. وہ وحدت کی رمز کیا ہے، کس طرح ہم ان اختلافات کے ہوتے ہوئے وحدت تک پہنچ سکتے ہیں؟ بعض اوقات ہم کہتے ہیں وحدت ایک نعرہ ہے، ایک شعار ہے، ایک بات ہے، ایک آئیڈیا ہے فقط، ذہنی اور عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اتنے زیادہ تفرقے کے ہوتے ہوئے ہم وحدت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ خواب ہے، خیال ہے. کیسی وحدت، کاہی کی وحدت، کیسی وحدت، کب پہنچو گے آپ؟ نہ، رمز وحدت کو اگر پکڑ لیں ہم، جس طرح لوگوں نے تفرقے کی رمز کو پکڑ لیا تفرقے تک پہنچ گئے، اگر ہم وحدت کی جڑ کو پکڑ لیں وحدت تک پہنچ جائیں. وہ نقطہ اسی میں جو گفتگو آپ کی خدمت میں شروع کی تھی ذہن میں رہے، بات یہاں سے چلی تھی ہماری کہ اطاعت رسول کے ساتھ ساتھ قرآن نے سیرت رسول کو بھی واجب الاتباع قرار دیا، کہ آپ اطاعت بھی کریں اور سیرت بھی اپنائیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی سیرت کی بھی پیروی کریں آپ، واجب ہے آپ پر، لازم ہے آپ پر. اس کو ذرا کھول رہے تھے کہ اطاعت کے ساتھ ساتھ سیرت کو کیوں واجب الاتباع و واجب العمل قرار دیا، کیوں ہم حتماً سیرت اپنائیں؟ گفتگو یہ ہو رہی تھی ہماری. سب کے سب اپنے اپنے فرقے کو قرآن کی طرف نسبت دیتے ہیں، قرآن کو منبع قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن مجید سے ہم نے یہ لیا. اور جھٹلانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں، یقیناً ایسا ہی ہے، سب قرآن پڑھتے ہیں، مدارس میں جا کر دیکھیں سب شروع ہی قرآن سے کرتے ہیں، قرآن حفظ کراتے ہیں، قرآن کی تلاوت سکھاتے ہیں، قرآن کی قرآن سکھاتے ہیں، قرآن کی تجوید سکھاتے ہیں، قرآن کا ترجمہ سکھاتے ہیں، قرآن کی تفسیر سکھاتے ہیں، قرآن کی تطبیق سکھاتے ہیں، قرآن سے اجتہاد سکھاتے ہیں، قرآن سے استنباط سکھاتے ہیں، قرآن میں فقاہت سکھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر ہوتی ہیں. سب فرقے اپنے اپنے تئیں قرآن میں لگے ہوئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن تو خداوند تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے الفاظ کی صورت میں، ان الفاظ سے وہ معانی سمجھنا، خداوند تبارک و تعالیٰ کی وہ مقررہ ہدایت حاصل کرنا، ظاہر ہے قرآن پڑھنے سے ہی وہ حاصل ہوگی. بعض لوگ ہیں جو نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ اختلاف کرتے ہیں، نہ تفرقہ ہے، جو قرآن پڑھیں گے ظاہر ان میں یہ تفرقہ ہوگا. جنہوں نے ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا, سیکھا ہی نہیں ہے انہوں نے, اس ڈر سے کہ کہیں ہمیں تفرقہ نہ پیدا ہو. پڑھا سب نے پڑھا قرآن اپنے اپنی فہم کے مطابق, اپنی اپنی سمجھ کے مطابق, ہر ایک نے قرآن سے کچھ نہ کچھ لیا. نیت بھی اچھی تھی, نیت بھی خالص تھی, سب صحیح. اب سب قرآن سمجھ کر, مثلا فرض کریں کہ میں ایک نمونے کے طور پر پیش کرتا ہوں, قرآن مجید میں حکم آئے کہ وضو کرو, آیت وضو ذکر کی گئی, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اب یہ آیت وضو ہے, سب مسلمان اسی آیت کی وجہ سے وضو کرتے ہیں سب فرقے, یعنی اگر یہ آیت نہ ہوتی کوئی بھی وضو نہ کرتا, اس آیت کی وجہ سے ہم سب وضو کرتے ہیں. لیکن دیکھیں ایک ہی آیت کو پڑھا, اس کو کچھ اور سمجھ میں آیا, اس کو کچھ اور سمجھ, اس نے پڑھا اس کو سمجھ میں آیا کہ پاؤں کو مس کرنا چاہیے, اس نے پڑھا اس کو سمجھ میں آیا نہیں پاؤں کو دھونا چاہیے. ایک ہی آیت سے, انہی جملوں سے, انہی الفاظ سے, اس نے پڑھا اس کو سمجھ میں آئی کہ کونی سے انگلیوں کی طرف دھونا چاہیے, دوسرے نے پڑھا اس کو سمجھ میں آیا نہیں انگلیوں سے کونی کی طرف دھونا چاہیے. اس سے پوچھو کہ یہ وضو کس نے بتایا, کہتے ہیں قرآن. اس سے پوچھو آپ جو وضو کر رہے ہو یہ کس نے بتایا, کہتا ہے ہمیں مجھے قرآن نے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک نمونہ میں نے پیش کیا, اختلاف علمی اختلاف ہے البتہ, یہ عوامانہ اختلاف نہیں ہے, فقہاتی اختلاف ہے, مدرسے ہی اختلاف ہے یہ. اور اس قسم کے بہت سارے نمونے موجود ہیں قرآن مجید میں کہ جہاں پر ہر ایک نے قرآن سے کچھ سمجھا اور شدت سے کاروند ہے, سختی سے جو کچھ اس نے قرآن پر سمجھا اسی پر عمل کرتا رہے. دوسرے کا بھی مخالف اس وجہ سے ہے کہ یہ قرآن سے ہٹ کر عمل کر رہا ہے. اب ہمیں دیکھیں کہ قرآن اتنی متضاد باتیں تو نہیں کرتا, یعنی یوں تو نہیں کہ قرآن کہتا ہو کہ پاؤں دھو بھی اور پاؤں کا مس بھی کرو, یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ یہ تو نہیں کہتا کہ کونی کی طرف سے بھی نیچے دو اور نیچے کی طرف سے بھی اوپر دو, دونوں باتیں تو قرآن میں نہیں ہیں, ایک ہی بات کی ہے قرآن نے. اور مسلمانوں کے اندر جو اختلاف ہے, جیسے حدیث ہے, یہ حدیث تو 1400 سال پہلے حضرت نے بیان فرمائی تھی کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں. یہ 72 کا عدد ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے اور 72 تک پہنچانا چاہتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے یہ عدد 72 تک پہنچے. اب خدا جانتا ہے کس حکمت کے تحت 72 کہا گیا ہے, آیا اس زمانے میں 72 تھے یا آخرت میں 72 رہ جائیں گے. ورنہ اگر آج کے زمانے کو دیکھ کر یہ حدیث بیان کی گئی ہوتی تو آج تو 72 لاکھ فرقے مسلمانوں کے اندر موجود ہیں, بلکہ یہاں تک بھی کہنا مناسب ہوگا کہ جتنے مسلمان ہیں اتنے ہی فرقے ہیں. اگر میری بات سے اتفاق نہیں ہے تو میں 10 منٹ آپ کو مہلت دیتا ہوں, آپس میں تھوڑا تبادلہ خیال کریں, بعض مسائل میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم ایک ہی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے, خود ہمارے بھی کئی کئی فرقے. کہنے کو تو ہم ایک فرقہ ہیں امامیہ, لیکن تھوڑا امامی ایک امامی دوسرے امامی کے قریب ہو کے اس کے عقائد کو دیکھے, اس کے اعمال کو دیکھے, اس کے نظریات کو ذرا ٹٹولے تو معلوم ہوگا کہ نہیں بالکل مختلف ہے, میں کچھ سوچ رہا ہوں وہ کچھ اور سوچ رہا ہے. تو جتنے آدمی ہوں گے اتنے ہی فرقے, جتنے افراد ہوں گے اتنے فرقے. تو اگر اس وقت 1 ارب مسلمان اس زمین پر موجود ہے تو 1 ارب فرقے کم از کم موجود ہیں. حقیقت ہے یہ, ہر آدمی نے اپنا ایک فرقہ بنایا ہوا ہے. کچھ نے قرآن پڑھ کے فرقہ بنا لیا, کچھ نے قرآن ایسے پڑھے بغیر ہی فرقہ بنا. ہر ایک مجتہد ہے اپنی اپنی جگہ پر, کچھ پڑھ لکھ کے مجتہد ہو گئے, کچھ بغیر پڑھے مجتہد ہیں. ایسے شکوہ کرتے ہیں جی پاکستان میں کوئی مجتہد نہیں بنتا. ان کو معلوم ہے پاکستان میں ہر آدمی مجتہد ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے ان کے استاد کا, کبھی بیٹھے رہے آپ ان کے قریب, آپ کو اندازہ ہو. ہر ایک صاحب نظر ہے, اظہار نظر کرتا ہے. فرقے ہیں اتنے زیادہ, یعنی یقیناً 72 سے زیادہ فرقے ہیں, یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ جو حدیث معصوم نے بیان فرمائی ہے, شاید یہ اس وجہ سے کہ موٹے موٹے فرقے 12 ہوں گے, بڑی بڑی جماعتیں 72 ہوں گی, ان میں سے ایک کامیاب ہو. اب ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہوں, فرقہ ناجیہ میں. اگر ہمارا کہنا کافی ہے ہماری نجات کے لیے, تو پھر تو سب فرقہ ناجیہ ہیں, کیونکہ سب اپنے بارے میں یہی گمان رکھتے ہیں کہ ہم فرقہ ناجیہ. جیسے ہمارا گمان اپنے بارے میں یہی ہے کہ ہم شیعہ امامیہ اثنا عشریہ فرقہ ناجیہ ہیں. خوب آپ کسی اور سے جا کر, زیدیوں سے جا کر پوچھو, اسماعیلیوں سے جا کر پوچھو, آپ اپنے بارے میں اپنے آپ کو جہنمی سمجھتے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں بھائی, ہم بھی اپنے آپ کو فرقہ ناجیہ سمجھتے ہیں. بس سب کی زبان پر ہے کہ ہم فرقہ ناجیہ ہیں, نجات ہمیں ملے گی. معلوم ہوا کہ بس دعویٰ کافی نہیں ہے, فقط دعویٰ, فقط ادعا کر دینا یہ کافی نہیں ہے, دلیل ہونی چاہیے. سب کے سب کہتے ہیں ہم نے قرآن سے یہ مذہب لیا ہے, یہ فرقہ, یہ تعلیمات لی. قرآن تو اتنی متضاد باتیں نہیں کرتا کہ جس سے 72 فرقے بن جائیں, یا 72,000 یا 72,00,000 فرقے بن جائیں. قرآن تو اتنی متضاد باتیں نہیں کرتا. قرآن میں تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ خدا کی طرف سے نہ ہوتا, کسی اور کی جانب سے ہوتا, تو اس میں بہت اختلاف ہوتا. درحالی کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ خود دلیل ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے, چونکہ اس میں اختلاف نہیں ہے. قرآن میں تو ذرا برابر اختلاف نہیں ہے. تو قرآن پڑھ کر, قرآن کو سمجھ کر, قرآن سے مذہب کی تعلیمات لے کر ان مذاہب میں اتنا فرق کیوں آ گیا؟ کسی نے کچھ بنا لیا, کسی نے کچھ بنا لیا, اور سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے لیا, قرآن ہمارا منبع. میں نے کہا نا کہ آگے نہیں پوچھتا کہ ہم کہیں جی آپ نے قرآن سے نہیں لیا, جھٹلا کے. سب وضو کرتے ہیں, وضو کرنے کے معنی یہ ہے کہ قرآن سے سیکھا ہے انہوں نے. اب کیسے جھٹلاؤ گے آپ؟ ایک آدمی وضو کر رہے ہیں, آپ کہو جی آپ قرآن نہیں پڑھتے, آپ قرآن سے نہیں لیتے, خود اس کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے. اگر قرآن نہ پڑھتا ہوتا تو وضو نہ کرتا, چونکہ قرآن نے کہا ہے وضو کرو. لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن الفاظ کی شکل میں ہے, ہدایت قرآن مجید لفظی صورت میں ہے. الفاظ کو سمجھنے میں یہی دقت ہوتی ہے, یہی مشکل ہے. الفاظ سے جو انسان معانی اور مفاہیم جو دوسری کی مراد سمجھتا ہے, جیسے میں ابھی الفاظ آپ کی خدمت میں بول رہا ہوں اور آپ الفاظ کے ذریعے میرا معاف ضمیر سمجھ رہے ہیں, اسی طرح قرآن مجید میں کلام الہی ہے, الفاظ جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیے, ہم خدا کی مراد ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کا مقصود ان الفاظ سے سمجھتے ہیں. تو اگر اوامر, دستورات, فرامین جو الفاظ کی شکل میں موجود ہیں قرآن مجید میں, اقیم الصلاۃ لفظ ہے, ایک فرمان ہے, ایک دستور ہے کہ یوں کرو, اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, یہ ایک حکم ہے, ایک دستور ہے, ایک فرمان ہے, یہ اس پر عمل کرو. اس طرح بعض چیزوں سے روکا گیا کہ ان کے قریب نہ جاؤ, یہ کام نہیں کرو, حرام ہے. یہ سب لفظی شکل میں ہے, یعنی الفاظ کے ذریعے حکم بھی دیا گیا, الفاظ ہی کی مدد سے ہمیں بعض چیزوں سے روکا بھی گیا. ہم نے الفاظ سے ہی احکام سمجھنے ہیں, الفاظ سے ہی ممنوع چیزوں کی حرمت کو سمجھنا ہے ہمیں. اور الفاظ میں مشکل یہ ہے کہ جو بھی لفظ کو پڑھتا ہے, سنتا ہے, اس کے ذہن کے مطابق یہ لفظ اس کو سمجھ میں آتا ہے. جیسے پہلے سے اس کی ذہنیت بنی ہوئی ہے ویسے ہی وہ بات اس کو سمجھ جاتی ہے. ذہن یعنی ایک فضا. اگر دیکھیں کوئی چیز فضا سے متاثر ہوتی ہے نا چیزیں. آج کل گرمی کا موسم ہے, اگر آپ دودھ نکال کے فریج سے نکال کے آپ ایسے ہی رکھ دیں کھلی ہوا میں, تو اس کھلی فضا کا اثر دودھ پر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ یہ جو دہی بنتا ہے آپ کا دودھ, یہ متاثر ہوتا ہے نا دودھ اس فضا سے, ورنہ اگر متاثر نہ ہوتا تو 100 سال دودھ ہی رہتا. جیسے یہ پیک دودھ دیکھا ہوا ہے آپ نے, یہ نہیں دہی بنتا. ایک ایک مہینہ ایک ایک سال تک پیکٹ میں یہ بوتل میں بند رہتا ہے, دہی نہیں بنتا. کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ کھلی فضا میں نہیں, اور دودھ فضا میں متاثر ہو کر دہی بن جاتا ہے. اور دودھ اور دہی میں کتنا فرق ہے. آپ اپنے شیرخوار بچے کو دودھ پلا رہے ہوتے ہیں, اب آپ کہیں گے یہ دہی بھی تو وہی دودھ ہے, لہذا اس فیڈر میں دہی ڈال کر اس کو پلا دیں آپ. کبھی یہ کام نہیں کیا, مضر ہے تو یہ وہی دودھ ہے, لیکن یہ متاثر دودھ ہے. فضا میں ایسی فضا میں رہا تھا, وہاں متاثر ہوا, متاثر ہو کر دہی بن گیا. اور متاثر چیز اور ہوتی ہے, خالص چیز اور ہوتی ہے. جب آپ نے بھینس سے نکالا یہ دودھ دو ہے, اس کو بھینس کو اس کے تھنوں سے نکال کے جب لے کر آئے, یا جب اس فرد کے پاس جس نے بیچا آپ کو, وہاں تک خالص تھا یہ دودھ, لیکن اب یہ فضا میں آنے کے بعد متاثر ہو چکا ہے. متاثر ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہوں گی, کچھ مضر کچھ مفید. ذہن بھی ہمارے ایسے ہی ہیں, ٹھنڈی یا گرم فضا کی مانند ہے. جیسے موسم ہمارے بدلتے رہتے ہیں, کبھی گرمی کا موسم ہے, کبھی سردی کا موسم ہے, کبھی خزاں کا موسم ہے, کبھی بہار کا موسم ہے, اور ہر موسم ان کھانوں پر, ان چیزوں پر, اس دودھ دہی پر اثر انداز ہوتا ہے. گرمی میں جو اثر پڑتا ہے وہ اور ہوتا ہے, سردیوں میں جو اثر پڑتا ہے وہ اور ہوتا ہے. تو ذہن بھی ہمارے سمجھے موسم کی مانند ہیں, یہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں ان چیزوں پر جو ذہن میں آتی ہیں. لہذا آپ کے ذہن میں بات کر رہا ہوں سب کے لیے ایک جیسی, لیکن یہاں بیسیوں ذہن بیٹھے ہوئے جو سن رہے ہیں, جس ذہن میں یہ بات جاتی ہے تو ویسے نہیں جا رہی جیسے میں کہہ رہا ہوں, بلکہ وہ ذہنیت اس پر اثر انداز ہوتی ہے, متاثر کر رہی ہے اس بات کو. مثلا فرض کر لیں گے اگر کوئی آدمی ہمیں دودھ کی شکل میں کوئی بات کرتا ہے اور وہ دودھ ہمارے ذہن میں آتا ہے, بعض ایسے ذہن ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ دودھ دہی بنا ہوا تھا, کیونکہ وہ ذہن ہی ایسا تھا. بہت کم ذہن ایسے ہیں جن میں دودھ ڈالے دودھ ہی رہتا ہے, وہ بہت سارے ذہن ایسے ہیں جن میں دودھ ڈالے تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں وہ دہی بنا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ شیرخوار بچوں کو جن کو دودھ پلانا ہے, جن کی خوراک ہی دودھ ہے, اب اگر اس کے حلق میں دہی ڈال دیا تو وہ خراب ہو جائے گا. کتنے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کسی عالم دین سے بات سن کر آتے ہیں, یہی بات عالم دین نے کی تھی کچھ بھی نہیں ہوا, اس کے شاگرد نے اس کے مرید نے کی جھگڑا ہو گیا. اب یہ حیران ہے, کہتے ہیں بات تو میں نے بھی وہی کی ہے جو مولانا نے کی تھی. جب مولانا نے کی تھی کچھ بھی نہیں ہوا, میں نے بات کی تو لوگ مارنے آ گئے. فرق یہ ہے کہ مولانا نے دودھ دیا تھا, آپ نے اس کو دہی بنا کے پیش کیا. تو ظاہر ہے کہ بعض میدے ایسے ہیں جو دودھ تو ہضم کر لیتے ہیں لیکن دہی ہضم کرنا مشکل ہے, لہذا آپ نے دودھ کو دہی بنا دیا. دہی کیسے بنتا ہے؟ یعنی آپ کی ذہنیت اس پر اثر انداز ہوگی. وہ یہ ہے کہ قرآن تو پڑھا ہم سب نے, اور قرآن میں خالص دودھ خالص نور ہے, قرآن نور ہے, لیکن یہ نور جن لوگوں نے قرآن پڑھا سمجھا, ان ذہنوں میں جب یہ نور آیا, ان کی ذہنیت اس نور پر اثر انداز بھی. پہلے سے ایک ذہنی فضا تھی, ایک آیت اس فضا میں جب جاتی ہے تو جیسی وہ فضا ہے ویسی وہ آیت ہو جاتی ہے. یہ قانون ہے نا, طہارت و نجاست کا یہ قانون ہے, صحت اور مرض کا یہ قانون ہے. اگر خدا نخواستہ آپ مریض ہیں, آپ کہتے ہیں جی میں چاہتا ہوں فلاں मोमिन के घर में माशाल्लाह बड़े सेहतमंद हैं, तो कुछ घंटे कुछ देर उनके पास बैठता हूं कि शायद उनकी सेहत मुझे लग जाए। आप 10 दफा बैठे, 20 दफा बैठे, पूरी उम्र किसी सेहतमंद के पास बैठे, उसकी सेहत आपको नहीं लगेगी। लेकिन अगर 2 मिनट किसी जुकाम वाले के पास बैठे तो उसकी मरज आपको लग जाएगी। सेहत नहीं लगती लेकिन मरज लग जाती है। इसी तरह अगर आपके पास एक गिलास हो नजस, एक गिलास हो पाक, आप वो नजस चीज पाक में डालें ये कोशिश करने के लिए कि वो नजस भी पाक हो जाएगी। आपके पास थोड़ा एक कप में एक प्याले में नजस दूध हो, एक में पाक दूध हो, ये नजस दूध उस पाक दूध में डालें ताकि वो नजस दूध क्या हो जाए, पाक, क्या होगा वो भी नजस हो जाएगा। बास लोग हैं वो अपने ऊपर इतनी खुद इत्मादी उनको है, वो ये कहते हैं जी हम जाते हैं रात को फला महफिल में बैठते हैं, उस क्लब में भी जाते हैं, उस मीटिंग में भी बैठते हैं, उस ग्रुप में भी बैठते हैं, उनके साथ भी आना जाना है, क्यों बैठते हो, ये तो गलत लोग हैं। कहते हैं हम इसलिए जाते हैं कि हम उन पर असरअंदाज होना चाहते हैं। वो हैं गलत खराब, मैं हूं ठीक, लेकिन मैं जाता हूं उनको मुतासिर करने के लिए। तो उसे ये कानून मालूम होना चाहिए तहारत और नजासत का कि कभी भी सेहत नहीं लगती दूसरों को बल्कि बीमारी लगती है। अगर हीरोइनों का अड्डा है, चरसी बंगी बैठे हुए, आप जाते हो उनके अंदर जाकर बैठते हो, तो कभी भी यूं नहीं होगा कि वो उठकर आपकी तरह नमाज शुरू कर देंगे, बल्कि 2 दिन बाद आपके हाथ में भी सिगरेट होगा, हीरोइन की पुड़िया होगी। हमेशा अमराज फैलती है, सेहत फैलानी पड़ती है। कुछ चीजें खुद फैलती हैं, कुछ चीजें फैलाना पड़ता है। देखिए सेहत के लिए इतने अस्पताल बनाए गए, इतनी डिस्पेंसरियां बनाई गई, इतना एहतमाम किया गया, क्योंकि खुद नहीं फैलती सेहत बल्कि फैलाई जाती है। इसी तरह गुमराही और हिदायत का भी कानून है, गुमराही खुद फैलती है, हिदायत फैलाई जाती है। अब आप देख रहे हैं वो चीज जो खुद फैलती है, ये आपकी नालियां इनमें जो गंदगी है ये खुद फैलती है, आप ना भी फैलाएं तो भी फैलती है बदबू। आप अपने घर की खिड़कियां बंद रखते हैं, क्यों, जो बदबू आती है। अगर जो चीज खुद फैलती है कुछ लोग मिलकर उसको फैलाना भी शुरू कर दें, वो चीज जो खुद ही फैल रही है, खुद भी फैल रही है और दूसरा भी उसको फैला रहा है, तो देखें ये चीज कितनी जल्दी पूरे माशरे के अंदर फैल के गलबा पा लेगी। लेकिन वो चीज जो खुद नहीं फैलती और उसको कोई फैला भी नहीं रहा, और फिर हमें तवक्को हो जी हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी ये किस तरफ जा रही है, इधर ही तो जाना चाहिए इसको, और कहां जा रही है। हिदायत फैलाने की चीज है जिसे कोई फैला नहीं रहा, गुमराही खुद फैलती है और वो चीज जो खुद फैलती है उसको लोग फैला भी रहे हैं। आज के इंटरनेट पर, केबल पर, डिश पर, टीवी पर, रेडियो पर, मीडिया पर, इन म्यूजिक सेंटरों में, इन क्लबों में, इस शहर में, गली गली से गुमराही फैलाई जा रही है। वो गुमराही जो ना भी फैलाओ तो फैलती है, लेकिन हिदायत किसी को ख्याल नहीं है कि हम हिदायत फैलाए, क्योंकि बगैर फैलाए हिदायत फैलती नहीं। बस ये कुरानी आयात जो हमारे जहनों में आती हैं तो हमारा जहन इन पर असरअंदाज होता है। यूं नहीं हमारे जहन को तब्दील कर दें, क्योंकि तहारत और नजासत का कानून ये है कि पाक चीज डालें नजस चीज में वो पाक भी नजस हो जाती है। तो अगर पहले से जहनी फजा आलूदा हो, आयत कुरान जब उसमें उतरेगी, बजाय इसके कि ये आयत उसके जहन को ठीक करे, वो जहनी फजा मुकद्दर आलूदा इस आयत को भी आलूदा कर देती, मुतासर कर देती। अब हम सब ने पढ़ा कुरान, मैंने यूं समझा, उसने यूं समझा, इसने ऐसे समझा, इसने ऐसे, और सब वाकई सही कह रहे हैं, आपने कुरान पढ़ा, लेकिन अपने अपने जहन से पढ़ा आपने, और आपके जहनी फजा से कुरान मुतासर हुआ ना, आप कुरान से मुतासर। बहुत जमीन आसमान का फर्क है,
اس امت میں جو قرآن سے متاثر ہوتی ہے اور اس امت میں جو قرآن کو متاثر کرتی ہے. قرآن سے متاثر لوگ کچھ اور ہوتے ہیں, لیکن جن سے قرآن متاثر ہو وہ بہت مختلف لوگ ہوتے ہیں. لہذا پہلے سے یہ خدشہ تھا, خداوند نے فرمایا میں نے دین کامل کر دیا ہے. کامل دین وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ روزے مبادہ کی بھی فکر کی جائے. روزے مبادہ سمجھتے ہیں, روزے مبادہ یعنی ممکن ہے کسی بستی میں, کسی گروہ میں, کسی قوم میں, کسی دڑے میں ممکن ہے یہ احتمال بھی پیش آ جائے, اس احتمال کی بھی پیشن گوئی کر کے اس کا بھی رائے حال رکھنا, یہ دین کے کمال کی دلیل ہے. لوگ آپ نے قرآن تو اتار دیا, ہدایت بنا کر اتار دیا, قرآن آگے ہم سب نے پڑھا, پڑھ کے میں نے کچھ سمجھا, اس نے کچھ سمجھا, اس نے کچھ اور سمجھا, تو آیا ہم نے جو سمجھا ہے وہ صحیح ہے؟ ہم اسی کو حق سمجھ کے بس اس کی پیروی کریں؟ بعض وہ کہتے ہیں ہاں انسان ایسے ہی جو سمجھ میں آتا ہے بس اس پہ ڈٹ جاتا. نہ, قرآن میں خدا نے ایک ہی راستہ بیان کیا ہے, ایک ہی پیغام دیا ہے, ایک ہی مقصد ہے, اس تک ہمیں پہنچنا ہے. آپ قرآن پڑھو, قرآن کو سمجھو, ہدایت اپنانے کی چیز ہے, ہدایت پڑھنے کی چیز نہیں ہے. ہم ہماری عادت ہو گئی ہے پڑھنا, عجیب ہے شرح خواندگی اتنی نہیں ہے لیکن پڑھتے بہت ہیں. ہم اس ملک میں 20% لوگ پڑھے لکھے ہیں لیکن پڑھنے والے عملاً 20% سے زیادہ ہیں. مثلا آپ دیکھیں ہم اخبار کیا کرتے ہیں, پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ڈائجسٹ پڑھتے ہیں, ناول پڑھتے ہیں, رومان پڑھتے ہیں, سلیبس اپنا پڑھتے ہیں, یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں نا, اور نماز بھی پڑھتے ہیں. یعنی کہ سب ایک ہی طرح کی پڑھنے کی چیزیں ہیں, یہ ساری نماز آیا اخبار ہے پڑھتے ہیں ہم, کتاب ہے نماز جو پڑھتے ہیں ہم, کہتے ہیں نا نماز پڑھ دیے کہتے پڑھ لیا, جیسے کہتے ہیں نا اخبار پڑھی ہے کہتے پڑھ لیا, وہ پڑھ کے کہاں رکھی ہے کہتے ہیں صوفے کے نیچے رکھی ہے, وہ نماز پڑھ دی ہے کہتے ہیں پڑھ دی ہے, پڑھ کے کہاں رکھی ہے کہتے ہیں جا نماز میں لپیٹ دی ہے, نماز پڑھ کے وہی جا نماز میں لپیٹ کے ادھر ہی رکھ دی ہے. اس لیے تو نمازوں کا اثر نہیں ہوتا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز کا اثر یہ کہ وہ فحشاء و منکر سے روکتی ہے, لیکن وہ جو نماز ہو, جو اخبار ہو, اخبار تو کسی چیز سے نہیں روکتی. آپ روزانہ اخبار پڑھتے ہیں, کس سے روکتے ہیں آپ اخبار, آپ کو یہ اخبار پڑھنے والے روکتے ہیں کسی چیز سے؟ پڑھنے والے کس سے روکیں گے؟ ہدایت ہے, قرآن ہدایت ہے, ہدایت پڑھنے کی چیز نہیں ہے, اپنانے کی چیز ہے. اپنائیں اس کو. اپنانا کس کو کہتے ہیں؟ اپنانا یہ نہیں ہوتا کہ اس کا تصور ذہن میں بٹھا لیں, اس کو رٹا لگا لیں, اس کو لکھ لیں, اس کو جیب میں ڈال لیں, اس کی لائبریری بنا لیں, اس کو اپنانا نہیں کہتے. اپنانا تو اردو کا لفظ بہت آسان ہے اور اس کے مترادف, اس سے ملتے جلتے الفاظ ہماری اپنی زبانوں میں بھی ہیں, پنجابی میں بھی ہوں گے, آپ کے یہاں بھی ہوں گے. اپنانا یعنی اپنا بنا لینا, اپنانا اسی کو کہتے ہیں اپنائیت, یا اپنانا یعنی اپنا بنا لینا, اپنا بنا لینا یعنی اپنا حصہ, اپنا جز بنا لینا, اپنانا اس کو کہتے ہیں. اپنائیت یہ ہوتی ہے. اب آپ نے ہدایت کو اپنانا ہے, ہدایت پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ اپنانے کی چیز ہے. آپ قرآن پڑھو نہیں, قرآن اپناؤ, قرآن ہدایت ہے, اپنانے کی چیز ہے. ظاہر ہے اب جب قرآن کو ہم پڑھیں گے اپنائیں گے, ہدایت ہے, میں نے یوں سمجھا اسی طرح اپنا لیا, اس نے اس طرح سمجھا اس نے اس طرح اپنا لیا, اس نے یہ سمجھا اس نے اس طرح اپنا لیا, سب نے قرآن پڑھا اور قرآن کی ہدایت کو اپنایا. اب ظاہر انسانی شکل کیسے ہوگی, روپ کیسے بنے گا؟ جیسے اس نے ہدایت کو سمجھا ہے, اپنایا, یعنی فرض کر لیں گے بہت ساری چیزیں ہیں نا جو اپنائی جاتی ہیں, فرض کر لیں گے سامان ادھر رکھا ہوا ہے بہت سارا, مٹی بھی پڑی ہوئی ہے, پاؤڈر بھی پڑا ہوا ہے اور کریم بھی پڑی ہوئی ہے, سب کچھ پڑا ہوا ہے, ہر آدمی آ کر کچھ نہ کچھ چیز لے کر اپنے جسم کے ساتھ مل رہا ہے. جب سب کچھ اپنے بدن پہ لگا چکیں گے پھر سامنے آئیں گے چہرے لے کر, تو سب کے چہرے ایک جیسے نہیں ہوں گے, سب کے چہرے ویسے ہوں گے جیسے آپ نے اس چیز کا استعمال کیا. اگر آپ نے مٹی چہرے پہ لگائی ہے تو آپ کا چہرہ مٹیالا ہوگا, اگر آپ نے پاؤڈر چہرے پہ لگایا ہے تو اس طرح پاؤڈری چہرہ ہوگا, اگر آپ نے اور کوئی گردہ غبار لگا لیا ہے تو اس طرح سے ہوگا, یہ اور الا بلا لگا لیا آپ نے تو ویسا چہرہ ہو جائے گا آپ کا. قرآن کی ہدایت کو سمجھ کر ہم سب نے اپنایا, قرآن کو اپنانے کے بعد, ہدایت اپنانے کے بعد روپ یہ بنا, کوئی وہ بن گیا, کوئی یہ بن گیا, کوئی اس طرح بن گیا, کوئی اس طرح بن گیا, بالکل مختلف چہرے, مختلف شکلیں, مختلف روح. قرآن تو ایک قرآن تھا, قرآن تو ایک ہدایت تھی, قرآن تو ایک پیغام تھا, قرآن تو ایک معنی تھا, قرآن تو ایک نور تھا. اگر آپ سب نے قرآن پڑھا ہے تو سب کا روح ایک جیسا ہونا چاہیے تھا, یہ مختلف کیوں ہو گئے؟
کیا بات,
نزول قرآن میں ہی پہلے دن سے, جس دن اس ہدایت کا اہتمام کیا گیا تھا, لفظی ہدایت, امر اور نہی, اطاعت والی ہدایت جب پیش کی گئی اسی دن معلوم تھا کہ فقط اطاعت کریں گے اگر, الفاظ سے سمجھیں گے, الفاظ کو اپنائیں گے تو کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ان کا روح ایک بنے, ممکن ہے کسی کا کچھ بن جائے, کسی کا کچھ. وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی قرآن کو اپنے ذہن سے سمجھے گا, ہر ایک کی ذہنی فضا مختلف ہے, لہذا ہر ایک کا روح بھی مختلف بن جائے گا. حالانکہ خدا سب کا روح ایک جیسا بنانا چاہتا ہے. بس کیا کیا خداوند تبارک و تعالی نے, اگر یہ ہدایت لفظی, ہدایت قرآنی, یعنی یہ الفاظ کی شکل میں جو ہدایت خدا نے نازل کی اتاری, اگر اسی سے کام چل جاتا, رسول فقط اس لیے چاہیے تھا کہ کتاب لانے والا کوئی ہو, جیسے عام طور پر تصور یہ کیا جاتا ہے کہ رسول یعنی, جیسے ہمارے یہاں ایک شعبہ ہے نا ایسا, تشبیہ تو صحیح نہیں ہے دینا لیکن یہ غلط ذہن مانا جو ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو نکالنے کے لیے مجبور ہے انسان یہ بات کرے. ہمارے ذہنوں میں کیا ہے, تشبیہ فرشتے کی یا رسول کی, جیسے ڈاک کا شعبہ ہوتا ہے کہ ایک دور بیٹھا ہوا انسان, ایک بہت دور بیٹھے ہوئے انسان کو جب اپنا پیغام بھیجنا چاہتا ہے جہاں تک اس کی رسائی اور دسترس نہیں ہے, کسی کو بیچ میں واسطہ قرار دیتا ہے, ذریعہ قرار دیتا ہے, اسی واسطے اور ذریعے کو ہم ڈاکیا کہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رسول کا کام فقط اتنا تھا کہ یہ کتاب, ویسے کوئی نظام نہیں تھا, انتظام نہیں تھا پوسٹ کا, لوگوں تک پہنچ نہیں رہی تھی, لہذا خدا نے ایک فرشتہ اختیار کیا کہ یہاں تک تم پہنچا دو اور اسے آگے پھر رسول کو دے دینا, اگلے ایڈریس پر رسول پہنچا دے. بعضوں کے ذہن میں رسالت فقط یہی چیز ہے کہ یہاں سے وہاں تک تو ایک ملک کی ڈاک جاتی ہے, اس سے آگے پھر دوسرے ملک کی ڈاک جاتی ہے نا. رسالت اس سے بڑھ کر ہے, نبوت اس سے بڑھ کر ہے. حقیقت میں خدا نے جب ہدایت کو تدوین کیا, مدون کیا, ہدایت کا نصاب بنایا, سلیبس بنایا جب ہدایت کا, تو یہ چیز نظر میں رکھے کہ یہ ہدایت تو پیش تو ہو رہی ہے, اس ہدایت کو پڑھیں گے, یہ سب پڑھ لینے کے بعد ہر ایک کو ہدایت جیسے سمجھ میں آئے گی ویسے ہی اس سے لے لے گا, اور ضروری نہیں کہ سب کو ایک جیسی سمجھ میں آئے, ضروری نہیں سب کو ایک جیسے سمجھ جائے. ہوگا یہ کہ یہ ہدایت قرآن سے پڑھ کر جیسی سمجھ میں آئے گی ایسی ہی لے لیں گے, اپنا لیں گے, اور دوسرے کو دیکھیں گے کہ اس نے اور طرح سے لیے, اس نے اور طرح سے لیے, یہ سمجھے گا جیسے میں نے ہدایت لی ہے وہ حق ہے, وہ کہے گا جیسے میں نے ہدایت لی ہے وہ حق ہے, لہذا ایک دوسرے کو قرآن سے باہر سمجھیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپس میں جھگڑیں گے, آپس میں نزاع کریں گے, آپس میں نبات کریں گے, فرقہ واریت پھیلے گی. فرقہ واریت کو کیسے روکا جائے, وحدت کی فضا ان میں کیسے پیدا کی جائے. یہ جو اس رہبر ہوشیار و بیدار نے, اس آگاہ رہبر نے, واقع رہبری اس طرح سے ہوتی ہے, رہبری تو پوسٹروں سے نہیں معلوم ہوتی, فوٹوؤں سے تو کوئی رہبر نہیں بنتا, دنیا میں بڑے بڑے راہبر دیکھے ہیں، عالمی راہبر رہے، راہبری عمل میں نظر آتی، عمل میں راہبری ہے. اتنا بیدار مغز راہبر ہو اس کو معلوم ہو کہ کون سے دنوں کو ہفتہ وحدت قرار دے رہا ہوں، کیوں قرار دے رہا ہوں، آیا اس دن کو ہفتہ وحدت اعلان کرنے کے پیچھے کوئی حکمت، کوئی سوچ، کوئی فلسفہ کار فرما تھا یا نہیں تھا. ہر چیز کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے، ہر مذہب کے پیچھے، ہر مکتب کے پیچھے، ہر سوچ کے پیچھے وہ یہی تھا کہ قرآن کو تو پڑھو گے تم، قرآن سے تمہیں جو کچھ سمجھ میں آئے گا اپنی فہم و فراست کے مطابق اس کو اپنا لو گے، لیکن وہ اپناؤ گے جو تمہیں سمجھ میں آیا، اور تمہاری سمجھ ایک جیسی نہیں ہے. لہذا خدا نے پہلے دن سے ہی ہدایت کا ایک نسخہ تدوین نہیں کیا، ایک نسخہ نہیں بنایا، بلکہ دو نسخے بنائے. جب ہدایت کا سلیبس لکھا خدا نے انسان کے لیے، ہدایت کے نصاب کے دو نسخے بنائے، دو نسخے بنائے. توجہ سے سننا، اگر غنودگی ہے تو صلوات پڑھ کے غنودگی رفع کر لیں آپ، بات نتیجے تک پہنچتی جا رہی ہے، اور وہ کڑیاں ملائیں گے تو ساری نتیجہ مل جائے گا انشاءاللہ. البتہ نتیجہ روشن ہو گیا، میں یہاں چھوڑ بھی دوں تو آپ لے لیں گے نتیجہ، لیکن حرج نہیں، کہہ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. دو نسخے ہدایت کے لکھے، ایک نسخہ علمی لفظی قرآنی نسخہ لکھا کتابی. اگر یہ ایک ہی نسخہ ہوتا تو وہی مشکل تھی درپیش جس کے آپ کی خدمت میں وضاحت کی ہے، کہ صرف قلمی نسخہ، فقط لفظی نسخہ، فقط کتابی نسخہ، فقط کلامی نسخہ، فقط قرآنی نسخہ اگر ہوتا ہدایت کا، تو پھر اسی قرآن کو پڑھ کر کوئی کچھ سمجھتا، کوئی کچھ سمجھتا جیسا کہ ہو رہا ہے. اب ہمیں کہاں سے معلوم کہ کون صحیح سمجھا ہے، کون درست سمجھا ہے، کیونکہ سند تو سب کی قرآن ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک اور نسخہ بھی ساتھ لکھا. یہ واقعاً کارخانہ الہی میں ایسے ہو سکتا ہے، ایسے دو نسخے وہیں پہ چھپ سکتے ہیں، وہیں پہ پیدا کیے جا سکتے ہیں. بشری کارخانوں میں ایسے دو نسخے نہیں ملیں گے. ایک نسخہ قرآنی کتابی اور لفظی، اور ایک نسخہ اسی ہدایت کا جسمانی اور عملی. یعنی یہ ہدایت، یہ دستورات، یہ فرامین، یہ نواہی، یہ ممنوعات، یہ سب کچھ، اور اس کا ایک عملی مجسم نمونہ بھی بنا دیا. اب دونوں نسخے پیجے ساتھ ساتھ، بس دیکھا کہ نبوت اور رسالت فقط ڈاک کا نام نہیں، یعنی یوں نہیں کہ یہ کتاب یہاں پہنچ نہیں رہی تھی، فرشتہ وہاں تک لے کر آ گیا، وہاں سے آگے آ نہیں رہی تھی، اور بہت سارے طریقے تھے کتاب پہنچانے کے، بہت سارے طریقے تھے. ابو جہل کے گھر میں یہ کتاب بھیج دی جاتی، اسے کہتے ہیں یہ چھپوا کے سب کے گھر میں تقسیم کر دیں. آج کل ہم نہیں کرتے یہ پوسٹر پمفلیٹ جن پریس میں چھپتے ہیں، وہ ضروری ہدایت یافتہ ہوتا ہے، کسی کے ذریعے سے بھی کام کیا جا سکتا ہے. یہ ہدایت جو خدا نے مدون کی اور ساتھ نبی کو مقرر کیا، ساتھ رسول کو مقرر کیا، اس کی وجہ یہ تھی، یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ جو قلمی ہدایت ہے، یہ جو لفظی ہدایت ہے، یہ جو کتابی ہدایت ہے، اس کا ایک صحیح روپ بھی ہے، اس کا ایک حقیقی روپ بھی ہے. یہ جب کوئی اپنا لے تو اس کا ایک روپ بنتا ہے، اس کی ایک عملی شکل بنتی ہے. تو یوں نہیں کہ جیسا تم پڑھ کر سمجھ کر اپنا لو وہی قرآن ہے، نا، قرآن پڑھ کر اسے اپناؤ. اپنانے کے بعد ایک نسخہ پڑھا تم نے، ایک نسخہ پڑھا، اسے سمجھا، آیا یہ نسخہ صحیح سمجھے ہو یا نہیں سمجھے، اس کو دوسرے نسخے کے ساتھ جا کر ذرا پیش کرو، ٹیلی کرو اس کے ساتھ، دیکھو کہ یہ نسخہ اس نسخے کے مطابق ہے یا نہیں. اگر ذرا برابر فرق آ گیا تو سمجھو یہ نسخہ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. لہذا یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کامل، انسان کامل نبی ہو یا امام فرق نہیں پڑتا، انسان کامل قرآن مجسم ہے، قرآنی مجسم
ہے
اور قرآن قرآن انسان کامل کی لفظی تفسیر کا نام ہے. تھوڑا سا ان دونوں جملوں کو کھولوں میں, یہ خطابی جملے نہیں تھے, یہ نتیجہ گفتگو ہے. یعنی اگر قرآن تو لفظی شکل میں ہے نا, اس لفظی شکل کو آپ کہیں گے لفظی شکل میں پیش نہیں کرو, جسمانی شکل میں چاہیے ہمیں قرآن, مجسم چاہیے قرآن. ان الفاظ کو الفاظ کے قالب سے ہٹا کر جسمانی شکل میں ہمارے سامنے کھڑا کرو قرآن. تو وہ قرآن جو لفظی شکل بدل کر مجسم شکل جسمانی شکل اختیار کرے گا وہ رسول اور امام کی شکل میں آئے گا. اور امام یہ جو آپ کو اس جسمانی شکل میں لگتا ہے, اگر کوئی کہے کہ نا اس جسمانی شکل کی تشریح کرو تفسیر کرو, ہوتا ہے نا آپ لکھتے ہیں بعض چیزوں تفسیر تشریح لکھتے ہیں, اگر فقط انسان کامل کی تفسیر کی جائے وہ پورا قرآن بن جائے گا, پورا قرآن بن جائے گا. بس یہ دو چیزیں نہیں ہیں. اب پتہ چلا آپ کو راز حدیث ثقلین, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. یہ لن یفترقا کے معنی یہ نہیں ہے کہ خود ہی خود جدا نہیں ہوں گے, لیکن اگر کوئی ان کو جدا کرنا چاہے تو ہو جائیں گے. آج ہمارا گمان یہ ہے کہ جی قرآن و عطرت کو جدا کر دیا گیا, ایک گروہ نے قرآن پکڑ لیا عطرت کو چھوڑ دیا, ایک گروہ نے عطرت کو پکڑ لیا قرآن کو چھوڑ دیا, ایسے ممکن ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. یہ گمان ہے. جس نے قرآن کو چھوڑا دونوں چھوٹ گئے اس سے, جس نے عطرت کو چھوڑا دونوں چھوٹ گئے اس سے, دونوں فرقے خوش نہ رہے کہ ایک ہم نے لے لیا ایک انہوں نے, نہ جس نے ایک لیا اس سے دونوں چھوٹ گئے. کیوں کیوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے؟ وجہ یہ ہے کہ عطرت فقط اس جلد کا نام نہیں, عطرت فقط اس شخص کا نام نہیں, عطرت فقط ایک فرد کا نام نہیں, اور قرآن بھی اس جلد اور ان الفاظ کا نام نہیں, بلکہ قرآن اور عطرت اس جلد اور اس خال کے اس طرف جا کر دیکھو تو یہ ایک ہی چیز ہے, یعنی ایک ہی ہدایت ہے. یہ جب اس طرف آئے ہیں پردے کے اس طرف آئے ہیں تو دو نسخے بن کر ایک ہی حقیقت کے آئے ہیں, اور ایک ہی حقیقت کے دو نسخوں کو کوئی جدا کرنا بھی چاہے تو جدا نہیں ہو سکتا. کر کے دیکھو, جدائی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں ہاتھ سے نکل جائیں. لہذا گمان ہے کسی کا کہ ہم نے عطرت سے تمسک کیا ہوا ہے بغیر قرآن کے, اور یہ وہم باطل ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے بغیر عطرت. یہ دونوں ایک ہی حقیقت کے دو نسخے ہیں اور ان کو کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا. یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام اس لیے کیا, اور یہ اہتمام پر دیکھیں خدا نے کس قدر اپنی خلقت کا شاہکار یہاں پر ظاہر کیا, ہدایت کو مجسم کیا اور مجسم ہدایت کی لفظی تفسیر کی. اس لیے کہ جب قرآن پڑھو, قرآن پڑھ کے یہ ہدایت اپناؤ, اپنانے کے بعد دیکھو, یوں نہیں کہ جیسے بن گئے وہ قرآن ہے نا, اس مجسم ہدایت کے ساتھ اس کو پرکھو. اگر یہ روپ بنا تو سمجھو قرآن ہے, اگر اس کے علاوہ کوئی روپ بن گیا تو سمجھو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے قرآن نہیں ہو سکتا. لہذا اطاعت یعنی امر اور نہی مان لینا, سیرت یعنی اپنے روپ کو ان کے روپ کے سامنے جا کر رکھنا. اتفاق سے امام کا جو لفظ ہے بنیادی طور پر عربی کا لفظ ہے نا, پنجابی کا تو نہیں. یا آپ کا لغوی نظریہ یہ ہے کہ یہ اردو کا ہے, پنجابی کا ہے, ہندی سنسکرت کا زبان ہے کا لفظ ہے یہ کلمہ, ہم سب جانتے ہیں کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے, اور جس زبان کا ہو اسی اہل زبان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ لفظ اس کے لغوی معنی کیا ہے. اصطلاحی معنی اور ہوتے ہیں, لغوی معنی اور ہوتے ہیں. ابھی ہم امام کہتے ہیں پیشوا کو, مقتدا کو, خدا کی طرف سے منصوب اس ولی کو امام کہتے ہیں جو اللہ نے وہ سارے اختیارات دے کر ایک معصوم کو ہمارے لیے پیشوا اور مقتدا مقرر کیا. لیکن عرب اسلام سے پہلے بھی تو لفظ امام استعمال کیا کرتے تھے, لغت عرب کا حصہ ہے. امام کہا جاتا ہے یہ معمار لوگ مستری جب دیوار بناتے ہیں اس دیوار کو سیدھا رکھنے کے لیے, بھائی کے بہت ماہر ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ایک آلہ ہوتا ہے ان کے جیب میں تاکہ یہ دیوار جو اوپر اٹھتی ہے تو یہ سیدھی اٹھتی ہے, ٹیڑھی نہ ہو, کیونکہ اگر ٹیڑھی ہوگی تو پھر چھت بھی ٹیڑھی ہوگی, اور اگر چھت ٹیڑھی ہوگی تو مکین اس میں دب کے مر جائے گا کہ خشت اول چون حد معمار کچ تا سوریا بروت دیوار کچ. لہذا اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ سیدھی ہے. اس دیوار کو سیدھا رکھنے کے لیے فقط دیکھنا کافی نہیں ہوتا, نظر ٹھیک ہے اس کی, دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک اینٹ لگاتا ہے, پھر وہ آلہ نکالتا ہے جیب سے. اس کی شکل میں بتاتا ہوں, نام آپ بتا دیں. وہ ایک ڈور سی, اس میں دھاگا پڑا ہوتا ہے, نیچے ایک وزن اس کا مخروطی شکل کا لٹکا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک ہک ہوتی ہے جس میں سوراخ ہوتا ہے, وہ دھاگا اس سے گزرا ہوتا ہے, اس کو اوپر والی اینٹ کے ساتھ رکھتا ہے, وہ ویٹ نیچے ٹکراتا ہے, اس کو معلوم ہو جاتا ہے دیوار ٹیڑھی ہے یا سیدھی. ہوتا ہے نا, آپ کے یہاں ایسی بنتی ہیں دیواریں, سال کہتے ہیں اس کو. آسان عرب اپنی عربی زبان میں اس سال کو امام کہتا ہے جس سے دیوار کو سیدھا رکھا جا سکے, جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ دیوار سیدھی ہے, اس میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھا پن نہیں. اور سال کی مدد کے بغیر دیواریں کبھی سیدھی نہیں ہوتی, ٹیڑھی ہوتی ہیں. خدا نے جو میزان مقرر کیا, انسان بھی ایک دیوار کی مانند ہے. آپ ہدایت لیتے ہیں قرآن کی, بالکل مستری کی طرح اینٹوں کی طرح اس کو اوپر نیچے رکھ کر اپنے وجود کی دیوار کھڑی کرتے ہیں. اب یہ دیوار جو قرآن پڑھ کے آپ نے بنائی ہے, ٹیڑھی ہے یا سیدھی, ہمیں کیا معلوم ٹیڑھی ہے یا سیدھی. کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس, ایک آلہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ رکھو, معلوم ہو یہ ٹیڑھی ہے یا سیدھی ہے. اگر اس نے کہہ دیا یہ سیدھی ہے تو سیدھی ہے, اگر اس نے کہا ٹیڑھی ہے تو گرانا پڑے گی, آپ کو ویران کرنا پڑے گی یہ دیوار, آپ دیوار گرانا پڑے گی. امام اس ذات کو کہتے ہیں, وہ اسوہ ہوتا ہے, امام وہ نمونہ ہے کہ جو بھی بنا ہے ادھر, جو بھی بنا ہے, جو بھی آپ نے روح بنایا ہے. امام ہماری طرح کے کسی سیاسی پارٹی لیڈر کو نہیں کہتے جو اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوگا, ہم باہر بیٹھے ہوں گے, چلم بھکا چل رہا ہوگا, کبھی کوئی کام ہوگا اس کو چٹھی بھیج دیں گے, وہ پھر کام ہمارا کروا دے گا, جیسے ہم ایم این اے ناظم کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم اپنا نظام ان کے مطابق بنائیں, ان کو اپنے نظام کے مطابق سمجھتے ہیں ہم. یعنی بجائے اس کے کہ اپنے ناظم کو کہیں کہ تم امام کی سیرت پر چلو, امام کو سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ایم این اے کی طرح ہو, ماذا اللہ, اپنے نظام میں نہیں لائے, اس کے نظام پہ چلیں. وہ یہ ہوگا ہے نا, قیامت میں محاسبہ ہوگا, تولا جائے گا انسانوں کو, اعمال تولے جائیں گے, تو وہ اعمال بوریوں میں تو نہیں ہوں گے, وہ اعمال کہاں ہوں گے, ہمارے اپنے وجود میں, آپ کے وجود میں یہ اعمال ہوں گے, یہ اعمال لے کر ہم جائیں گے, سب کو تولا جائے گا. کہاں تولا جائے گا, وہ ترازو کون سا ہے, والوزن یومئذ الحق, اس دن جس وزن سے, جس باٹ سے, جس پتھر سے تمہیں تولا جائے گا وہ حق ہے, اور حق امام ہے. بس امام کو کھڑا کیا جائے گا محشر میں, امام کو, نبی کو, رسول کو کھڑا کیا جائے گا, اور فرد اس کی امت کے فرد فرد کو اس میٹر کے قریب سے گزارا جائے گا, فرد فرد کو, اس کی چٹھی بھی کوئی بھی نہیں گزرے گا, بلکہ خود اس کو کھڑا کیا جائے گا, خود اس کو کھڑا کیا جائے گا. در محشر پر, اور اس در محشر میں وہ نہیں کسی سے پوچھے گا تم کون ہو, بالکل ساکت, صرف اس کو گزاریں گے. کبھی آپ گزرے ہو نا جہاں سیکورٹی کے انتظامات ہوتے ہیں, ایک گیٹ بنا ہوتا ہے جس میں کوئی میگنیٹ ہوتا ہے, وہ ویوز ہوتی ہیں, وہاں سے گزرے کوئی میٹل کی کوئی چیز ہو تو فوراً اسے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. ایئرپورٹ پہ اسٹیشنوں پہ ایسے لگا ہوتا ہے, دیکھا ہوگا آپ, ایک دروازہ, اس سے گزرے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسلحہ ہے, کوئی اور چیز ہے یا نہیں. آپ کے در محشر پر بھی اسی قسم کا ایک پیمانہ نصب کیا جائے گا خدا کی طرف سے, اور وہ ہوگا رسول, نبی اور امام, اور ہر امام اور ہر رسول کی امت کے فرد فرد کو اس سے گزارا جائے گا. بعض گزریں گے وہ ساکت رہے گا, لیکن بعض گزریں گے تو وہ بول پڑے گا. کس پہ بولے گا کس پہ نہیں بولے گا, وہ جو اس کی سیرت, اس کے روپ, اس جیسا ہوگا, اسی کی مانند ہوگا, اس کے راستے پہ چلنے والا ہوگا, شکل و شمائل اس جیسے بنائے گا, وہ گزر جائے گا. لیکن ذرا برابر فرق رہا اس میں اور اس میں, اس کو روک لیا جائے گا. روک لو, تم اپنے امام کے ساتھ جو, یہ تمہارا امام نہیں ہے. چونکہ امام انسان کا وہ ہوتا ہے جس سے انسان کی شکل ملتی ہے, جس سے شمائل ملتے ہیں, جس سے اوصاف ملتے ہیں, جس سے آداب ملتے ہیں, جس سے انسان کا روپ ملتا ہے. اور قیامت میں قانون چلے گا. قانون کون سا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بے امام. آج تو ہر شخص اس کے ساتھ شمار کیا جائے گا جس سے ملتا جلتا ہے. تم تو غلطی سے اس دروازے پہ آ گئے, ان سے ملتے جلتے نہیں, تمہارا امام کوئی اور ہے. انہیں کہا جائے گا وہاں سے گزرو ذرا. جب وہاں سے گزرے گا, دیکھا بڑی شباہت ہے, بڑی چیزیں ملتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کی, بہت کچھ شباہت ہے, بہت کچھ ملتا جلتا ہے. تو اسے بتایا جائے گا کہ دنیا میں بھی غلطی پر تھے, مرنے کے بعد بھی غلطی پر تھے, حقیقت میں تیرا امام وہ ہے یہ نہیں. یوم ندعو کل اناس بے امام. قانون قیامت توڑا نہیں جائے گا. دنیا میں تو انسان دھوکہ دے سکتا ہے کسی کو کہ حقیقی امام کوئی اور ہو, زبانی امام کوئی اور ہو, لیکن جب اس در محشر سے گزارا جائے گا تو وہاں پر زبانی امام کے پیچھے نہیں میلا بھیجا جائے گا, بلکہ عملی امام کے ساتھ, جس کے ساتھ روپ ملتا ہے, جس کے ساتھ عادتیں ملتی ہیں, جس کے ساتھ اعمال ملتے ہیں. بس کیوں فرمایا کہ اطاعت کے بعد اسوہ بھی ہم نے رکھا ہے؟ اس لیے کہ اگر اسوہ نہ رکھتے تو یہ ہدایت لے کر اطاعت کر کے معلوم ہی کیا بن جاتے, اور جو سمجھتا کہتا یہی حق ہے. ہم نے اسوہ اس لیے رکھا ہے کہ اطاعت کر کے اپنے آپ کو اسوہ کے ساتھ پرکھ کے دیکھو تو معلوم ہو جائے گا کہ تم نے اطاعت کی ہے یا نہیں کی ہے. اگر اطاعت نہیں ہے تو پھر اسوہ کے مطابق ہونا چاہیے. تم اب اختلافات ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے, اسی ہفتے کو, اسی دنوں کو اپنا عبادت ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اختلاف ہے نا, ہم نے قرآن کچھ سمجھا, آپ نے کچھ سمجھا, اس نے کچھ سمجھا, اس نے کچھ سمجھا. خوب اس اختلاف کو کیسے مٹائیں؟ سمجھا سب نے قرآن ہے. اس قرآن فہمی کے اختلاف کو کیسے ختم کریں؟ اسوہ کے ساتھ اپنے آپ کو پرکھیں. کون سا اسوہ؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا, رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ ہدایت کا نسخہ ہے. لہذا تمام فرق اسلامی ان ایام میلاد میں سال بھر جو کچھ سمجھا ہے, ان ایام میلاد میں آئیں, اپنے آپ کو اس اسوہ کے ساتھ رکھ کر پرکھیں, اس اسوہ کو سمجھیں کہ آیا جو کچھ ہم نے ہدایت لفظی سے سمجھا ہے وہ اس ہدایت مجسم کے مطابق ہے یا نہیں ہے. لہذا جب تک انسان زندگی میں اسوہ اختیار نہ کرے, اس کی اطاعت کا عمل بھی مکمل نہیں. اس لیے ضروری تھا کہ اطاعت کے بعد اسوہ بھی, سیرت بھی اپنائی جائے. اسوہ اپنانا یعنی سیرت. اور عرض کیا تھا کہ اطاعت میں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں بیان کی جاتی. اطاعت میں واجبات ہیں, مستحبات ہیں, مکروہات ہیں, یہ چیزیں اطاعت میں آ جاتی ہیں. لیکن سیرت میں بہت ساری خاموش دستورات ہیں, وہ سر خاموش پر آمین ہے. اور جب تک انسان ان خاموش پر آمین کو نہ مان لے اس وقت پر عمل نہیں کیا. جیسے اس نے ایک مثال بھی دی تھی آپ کی خدمت. لہذا یہ ایام اس اسوا کو سمجھنے کے ایام اور سمجھ کر ایک بننے کے. ظاہر ہے جب اس اسوا پر چلیں گے تو پھر امکان نہیں ہے کہ مختلف ہوں گے آپس میں. لہذا ایک مومن اگر دوسرے مومن سے اختلاف نہ رکھتا ہے تو دونوں میں سے ایک اس اسوا کے مطابق نہیں ہے یا دونوں اس اسوا کے مطابق نہیں. اگر یہ دونوں اسوا کے مطابق ہوتے تو کوئی اختلاف ان میں آپس میں نہ ہوتا. اطاعت تو کرتے ہیں لہذا مومن ہے, لیکن اطاعت کرتے ہوئے مومن ہوتے ہوئے کیوں مختلف ہے؟ اس لیے کہ ان کو اسوا نہیں مانا. اے نا مومنین میں اختلاف آپس میں, اس اختلاف کی بنیاد یہ ہے مومن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مومن ہے, اطاعت کرتے ہیں, متدین ہیں, نماز پڑھتے ہیں, سارے اعمال بجا لاتے ہیں, لیکن اختلاف دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نے فقط اطاعت کی ہے, سیرت کو نہیں اپنا. اگر سیرت اپنایا ہوتا تو ذرا برابر اختلاف نہ ہوتا. لہذا جس عظیم راہبر نے ان ایام کو ہفتہ وحدت اعلان کیا ہے اسی کا یہ فرمانا ہے. ہم اگر 10 مومن ایک کمرے میں بیٹھیں تو 20 اختلاف ہم میں جنم لیتے ہیں. 10 آدمیوں میں 20 تفرقے پیدا ہوتے ہیں, 20 جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر 1,24,000 انبیاء ہو ایک ہی جگہ پر ایک بڑے حال میں, ایک بڑے پنڈال میں اگر جمع کر دو, 100 سال ایک ساتھ زندگی بسر کریں, ذرا برابر جزی مسئلے میں بھی آپس میں اختلاف نہیں, ذرا برابر اختلاف نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ سب کے سب معصوم, سب کے سب ایک ہی سیرت کے نمونے, سب کے سب ایک ہی اسوا کے مطابق, ایک ہی نمونے کے مطابق. تو جب سب ایک نمونے کے مطابق ہو جائے اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی ان کے اندر, تفرقے کا امکان نہیں رہتا ان کے اندر. بس لا محالہ انسان اپنے وجود کو نگاہ کرے کہ مشکل کہیں سیرت میں پیش آئی ہے, اطاعت میں نہیں پیش آئی. ہم اکثر اختلاف کرنے والوں کو کیا پڑھ پڑھ سناتے ہیں؟ آیتیں پڑھ پڑھ سناتے ہیں, حدیثیں پڑھ پڑھ. بھائی یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے تو اختلاف تک پہنچے ہیں, یہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے تو جھگڑا شروع کیا ہے. آپ ایک ایسا نسخہ ان کو بتاؤ کہ یہ جھگڑا ختم کرے. لہذا آپ ان کو وہی نسخہ پھر نہ دو. لہذا اختلاف کرنے والے, حدیثوں اور آیات پر عمل کرنے والوں کو اب یہ چاہیے کہ آئیں اسوہ نبی کو اپنا اختیار کریں. ساری مشکل ہماری یہاں کہ اکثریت تو متی نہیں ہے, جو متی ہے وہ سیرت نہیں اپناتے, فقط چند ایک دستورات پر عمل کر کے خوش ہیں کہ ہم مومن ہیں اور مسلم ہیں. کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو متی رسول اللہ بھی بنائے اور تابع اسوہ رسول اللہ بھی بنائے انشاءاللہ. اللہم بحق اسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اللہم بحق محمد و آل محمد ان ایام باسعادت میں اور برکت ایام میں ان ایام کی برکات تمام مومنین کے شامل حال فرما, تمام مومنین کو اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما, قرآن و عترت کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اسوہ رسول اللہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما, اس سیرت عظمیٰ پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد اس دنیا میں ہمیں محبت اہل بیت نصیب فرما, موت کے وقت نصرت اہل بیت نصیب فرما, موت کے بعد شفاعت اہل بیت نصیب فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما, تمام مرحومین کے لیے بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.